सरकार ने जाने न दिया।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل آج یہ اجتماع ذکر و نعت میں ہمیں جمع ہونے کا موقع ملا ہے۔ رب کریم ہم سب کو آج کے اجتماع کی برکتیں عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو ہمیں اپنی مجلس کو بھی سجانا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر مدنی پھول پیش کرنے ہیں، تاریخ اسلام کا یہ وہ عظیم واقعہ ہے جو آج میں نے عرض کرنا ہے، اور میں مشورہ بھی دوں گا جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ اس واقعے کو ضرور، ظاہر ہے بہت ساری باتیں بیان میں نہیں ہو سکیں گی، مگر ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف اسلام، اسلام کی تاریخ کا ایک شاندار باب ہے۔ اور یقین کریں جتنی بار اس واقعے کو پڑھتے ہیں، اس واقعے کو سنتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میری مراد ہجرت مدینہ کا وہ شاندار واقعہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے سے مدینے ہجرت کیوں کی؟ یہ ایک بڑا اہم کوسچن ہے کہ نبی پاک دنیا میں جب تشریف لائے تو مکے پاک میں تشریف لائے۔ آپ نے جائے ولادت مصطفیٰ امید ہے دیکھی ہوگی، جو صفا مروہ کے پیچھے جو لائبریری بنی ہوئی ہے، وہاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے 53 سال، یاد رہے 63 ایئر نبی پاک کی مبارک عمر ہے، اور آؤٹ آف 53 ایئر 53 سال نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ پاک میں گزارے۔ بچپن بھی وہاں گزرا، جوانی بھی وہاں گزری، اسلام کے ابتدائی ایام بھی وہاں گزرے۔ مگر ماجرا کیا بنا، کیوں نبی پاک مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے؟ یاد رہے کہ اب یہ مدینہ میں اسلام پھیلنے کی وجوہات بھی ہم سنیں گے۔ پیارے آقا کے اعلان نبوت کا 11واں سال، اس کا مطلب نبی پاک کی عمر مبارک ہے 51 برس۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ تھوڑا سا ہسٹری آپ کو یاد بھی ہونی چاہیے، اس لیے میں دہرائی بھی ساتھ کرتا جاؤں گا۔ 11 سنے نبوی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس زمانے میں معمول کے مطابق جب لوگ حج پر آتے تھے تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام انہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے منا جاتے۔ یاد رہے کہ غیر مسلم بھی حج کرتے تھے اس زمانے میں، جو غیر مسلم تھے وہ بھی بت پرست تھے مگر حج کو آتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرنے کے لیے آتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اب کیا ہوا، نبی پاک منا تشریف لے گئے، قرآن مجید کی آیتیں سنا سنا کر انہیں اسلام پیش کیا۔ جو منا ہے، یہاں پر ایک مسجد آج بھی قائم ہے، مسجد عقبہ کے نام سے۔ عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، پہاڑ کے پیچھے جو سائیڈ ہوتا ہے۔ تو منا میں ایک جگہ تھی عقبہ میں، وہاں پر قبیلہ خزرج مدینہ منورہ سے 6 لوگ آئے، پیارے آقا سے قرآن کی آیتیں سنی، نبی پاک کا مبارک انداز دیکھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پہلا قافلہ جو مدینے سے آیا تھا وہ 6 لوگ تھے۔ ایک سال گزر گیا، 12 سنے نبوی آ گیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہاں سے دوسری بار یہ جو لوگ آئے، یہ بیت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے، اس میں میرے نیچے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تقریباً 12 لوگ آئے اور پیارے آقا کے ہاتھوں پر ایمان قبول کیا۔ اب تیسری بار 13 سنے نبوی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 72 لوگ آئے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ یعنی مدینے میں بتدریج اسلام پہنچتا رہا۔ دوسری بار 12 مسلمان ہوئے تو انہوں نے نبی پاک سے عرض کیا تھا کہ حضور آپ کرم فرمائیں کوئی ایک مبلغ، کوئی ایک صحابی رسول ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ مدینہ شریف میں لوگوں کو اسلام کی وہ دعوت پیش کریں. ایک سال بعد آپ سے یہاں ملاقات ہوتی ہے، پیارے آقا نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتخاب کر دیا. نبی پاک نے ایک ایسا مبلغ بھیجا، اب انہوں نے مدینہ پاک جا کر گھر گھر میں اسلام پہنچا دیا. ایسا اسلام پھیلنے لگا کہ تیسرے سال 72 لوگ تو منا آ گئے، نبی پاک کے پاس کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوئے اور آقا سے اب عرض کی کہ حضور آپ مدینے آئیے. اب بڑا تاریخی مکالمہ ہوا، وہ جملے ذرا سنیے گا، کہ جب یہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام قبول کر رہے تھے اور مدینے والے آئے تو حضرت عباس جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چچا حضرت عباس ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مگر انہوں نے ان مدینے والوں سے کہا کہ دیکھو ہمارے اندر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خاندان بنی ہاشم میں ہر طرح محترم ہیں، با عزت ہیں، ہم لوگ دشمنوں کے مقابلے میں ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، سینہ سپر ہو جاتے ہیں. دیکھو اگر تم اپنے وطن میں لے جانے کی خواہش ہونا تو اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو آفر کرنا، انہیں بلانا، ورنہ بہتر ہے ابھی سے واپس چلے جاؤ. اب ان لوگوں کا جوش و جذبہ جو تھا، انہوں نے کیا کمال کی بات کی، انہوں نے کہا ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں، ہم کسی طرح بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. مگر انہوں نے نبی پاک سے بڑی عجیب بات کی کہ حضور دیکھیں آپ ہمارے پاس ضرور تشریف لائیں، ہم آپ کے ہیں، لیکن جب آپ مدینے آئیں گے نا تو یہودی جو مدینے کے ہیں وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. اب جب وہ ہمارے خلاف ہوں گے اور آپ واپس مکے اپنے شہر چلے گئے تو ہمیں تنہا نہ چھوڑیے گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے مدینے والوں تمہارا خون میرا خون ہے، اور یقین کرو میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن ہے، تمہارا دوست میرا دوست ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا نے اہل مدینہ کو یہ خوشخبری سنا دی. اب ایک طرف تو مدینے میں اسلام پھیل رہا ہے، دوسری طرف مکے میں اسلام لانے والوں پر آندھیاں دھائی جا رہی ہیں. ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، سفیان اور بہت سارے عتبہ، یہ بڑے بڑے وہ کافر تھے جو مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچاتے تھے اور بڑا ستاتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ اب ایک ایک کر کے مدینے کی طرف ہجرت کرو، وہاں ہمارے لیے بڑی راحتیں ہیں. صحابہ تشریف لے جاتے رہے، ایک ایک کر کے صحابہ نے ہجرت کر لی. اب تھوڑے ہی لوگ مکے میں رہ گئے، یا تو وہ رہ گئے جو کسی کے غلام تھے، یا وہ رہ گئے جن کے پاس پیسے نہیں تھے، یا کسی کا قرض دینا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، پیارے آقا ان دو صحابوں کو روک کے رکھا تھا، باقی بہت سارے صحابہ چلے گئے. اب اہل مکہ نے ایک کانفرنس بلائی، یہ بڑا عجیب واقعہ بتا رہا ہوں، ایک کانفرنس بلائی گئی، ایک ایسی میٹنگ بلائی گئی اہل مکہ نے جو کفار مکہ تھے، کہ کسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا جائے. یہ اگر یہ بھی مدینے پہنچ گئے اور وہاں جا کر یہ غلبے میں آ گئے، ان کے پاس اور لوگ جمع ہو گئے تو واپس آ کر مکہ بھی فتح کر لیں گے. تو اب بڑے بڑے سرداران قریش کو بلایا گیا. اب سوچئے کہ اس میں کون کون تھا، کون ایسا مکے کا دانشور اور سردار تھا جو اس میٹنگ میں نہیں تھا. اس کے اندر ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، حکیم بن حزام، امیہ بن خلف سب جمع تھے. اب اس میٹنگ میں ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ ایک بوڑھا شخص وہ بھی آ گیا، لوگ اس کو جانتے نہیں تھے، کہا وہ تم کون ہو؟ وہ شیطان ابلیس تھا جو ایک بوڑھے شخص کی شکل میں اس میٹنگ میں آیا. کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اب سنیے گا شیطان نے اپنے تعارف کیا کروایا. شیطان کہتا ہے میں شیخ نجد ہوں. اچھا ٹھیک ہے، نجد سے آئے ہوں گے کوئی شیخ صاحب، ان کو بھی بٹھا لیا گیا. اب مشورہ ہوا کہ کس طرح روکا جائے، تو کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کسی کوٹھڑی میں قید کر دیتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی مکان میں بند کر دیتے ہیں تاکہ ان کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچے. تو کسی نے جواب دیا کہ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ان کے جانثار رہتے ہیں جو ان کو کسی طرح بھی چھڑا لے جائیں گے. کسی نے مشورہ دیا ایسا کرتے ہیں کہ ان کو مکے سے باہر نکال دیتے ہیں، کسی اور شہر میں بھیج دیتے ہیں. تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، اس کی مخالفت ابلیس شیطان نے بھی کی، شیخ نجد بنا ہوا تھا. کہتا نہیں، یہ جدھر جائیں گے ان کی باتیں اتنی اچھی ہیں، اتنی میٹھی ہیں، لوگ ان کی گرویدہ ہو جائیں گے، یہ وہاں بھی لوگوں کو جمع کر لیں گے. ابو جہل نے بڑا مکارانہ پلان کیا. اس نے کہا ایسا کرو کہ ہر قوم کا ایک سردار انوالو ہو جائے اور ہر قوم کا ایک بہادر ساتھ دے اور سب مل کر ایک ہی بار ان پر حملہ کر دیتے، اور اس حملے سے جب یہ معاذ اللہ شہید ہو جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، تو یہ بنی ہاشم ہم سب سے بدلہ کیسے لیں گے؟ تمام قوموں سے لڑائی کیسے لڑیں گے؟ ان کے پاس ریزلٹ میں کوئی ریپلائی میں آسان معاملہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے جناب، یہ طے کر دیا، شیطان بڑا خوش تھا، یہ بالکل صحیح مشورہ ہے. شیخ نجد نے اس مشورے کو اوکے کر دیا. اب یہاں تھوڑا سا میں بریک لیتا ہوں، بہت خوبصورت واقعات ابھی آگے ہیں. ایک بہت خوبصورت سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی طرف ہجرت کیوں کی؟ اللہ اکبر، علماء نے کمال کی اس میں جو ہے نا حکمتیں بیان کی ہیں کہ اگر نبی پاک مکے ہی میں رہتے تو مکہ تو ویسے ہی عزت والا، شرف والا، بزرگی والا شہر تھا، حضرت ابراہیم کی وجہ سے، حضرت اسماعیل کی وجہ سے، کعبہ شریف کی وجہ سے. ہو سکتا ہے کوئی کہتا کہ جناب مکے کو عزت جو ہے وہ تو پہلے سے ہی ملی ہوئی تھی. نبی پاک کو ایک ایسے شہر کی طرف بھیجا گیا جس کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. آقا کے قدم وہاں لگ جائیں، ساری دنیا کے لیے بزرگ اور شرف والا شہر مدینہ بن جائے. دنیا کبھی یہ نہ کہہ سکے کہ مکہ عزت والا تھا، نبی پاک بھی بعد میں وہاں آئے. ارے نبی پاک نے جس شہر کو چنا وہ ساری کائنات کی دلوں کا تارا بن گیا. تو مدینہ منورہ ایک ایسی زمین جس کو پہلے بظاہر کوئی نہ جانتا تھا، نبی پاک کے قدم لگنے کی دیر ہے. کیا پیاری بات میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، سارے دیوانے بیتاب ہیں اس لیے شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے. تو نبی پاک نے جب مدینہ اختیار کیا، بہت خوبصورت بات علماء کہتے ہیں کہ بتاؤ پیارے آقا پیر والے دن دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ افضل دن تو جمعے والا ہے، افضل دن تو جمعے کا ہے، پیارے آقا کی ولادت پیر والے دن کیوں ہوئی؟ کیا حکمت بڑا جواب ہے کہ اگر جمعے کو نبی پاک کی ولادت ہوتی تو کوئی کہنے والا کہتا جناب جمعہ تو پہلے ہی بزرگ دن تھا، پہلے ہی افضل دن تھا، اور اس دن نبی پاک بھی تشریف لائے. اس دن نبی پاک آئے کہ اس سے پہلے پیر کے دن کی کوئی افضلیت نہیں تھی، مگر آقا تشریف لائے تو عاشقان رسول پیر والے دن کو روزہ رکھ کر نبی پاک کا میلاد مناتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. جائیے آج بھی پیر کے دن مدینے میں، اہل مدینہ آج بھی دسترخوان لگاتے ہیں، آج بھی مسجد نبوی شریف میں ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، نبی پاک کی ولادت کی گویا یاد بنائی جاتی ہے. تو بہرحال یہ حکمت بھری باتیں ہیں. ہجرت مدینہ ہوئی کس تاریخ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے. یاد رہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب روانہ ہوئے تو یہ جمعرات کی رات تھی اور یکم ربیع الاول تھا. ہجرت مدینہ جو اسٹارٹ نبی پاک کا سفر ہوا شب جمعہ یکم ربیع الاول، مگر اس سے پہلے کفار نے یہ پلان بنا لیا تھا کہ پیارے آقا پر حملہ کرنا ہے، نبی پاک کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے نبی پاک کو یہ پیغام دے دیا کہ یا رسول اللہ آپ اب ہجرت کر جائیے، آج رات آپ اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل چلاتی دھوپ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک کا صدیق اکبر سے پیار دیکھو، پیارے آقا کا کنیکشن اور دوستی سیدنا ابو بکر صدیق سے کیسی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، روزانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے، ڈیلی نبی پاک کا وزٹ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر ہوتا. مگر یہ وہ دن تھا، یہ وہ وقت تھا کہ جو ایسے وقت میرے آقا تشریف لے گئے جس وقت عموماً تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ نبی پاک تشریف لائے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر تخلیہ کر لو، کوئی اور ساتھ نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور آپ کی زوجہ حضرت عائشہ ہی میرے ساتھ بیٹھی ہیں. اب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے، اب ہجرت کے لیے مجھے اللہ کی طرف سے حکم اجازت مل چکی ہے. حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا میں آپ کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں؟ پیارے آقا نے فرمایا، ہاں اے ابوبکر تم میرے ہمراہ ہوگے. حضرت عائشہ کہتی ہیں، اس سے پہلے میں نے کبھی زندگی میں یہ دیکھا نہیں تھا کہ کوئی شخص خوشی میں بھی روتا ہے میں نے اپنے والد محترم کو زارو کے ساتھ خوشی کے عالم میں روتے دیکھا، اتنا روئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے ہمراہی کا شرف بخشا ہے۔ اب میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو اونٹنیاں نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کی کہ حضور بہت عرصے سے انہیں میں نے ببول کے پتے کھلا کھلا کر فربا اور تازہ کیا ہوا تھا، مجھے علم تھا کہ آپ ہجرت کے لیے مجھے یاد فرمائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونٹنی جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ یہ مجھے بیچ دو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا تو سب کچھ نبی پاک کا تھا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی کی قیمت ادا کی۔ علماء اس کی بھی حکمت بیان کرتے ہیں، تاکہ نبی پاک کی یہ تمنا تھی کہ ہجرت کا ثواب جو ہے، جو ہجرت کا سفر ہے، اس کا خاص ثواب جو ہے وہ نبی پاک اپنے لیے خاص کرنا چاہتے تھے، اس لیے اونٹنی کی قیمت بھی میرے آقا نے ادا کی۔ اب امتحان لیا گیا، عشق کا امتحان تھا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ مولا علی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، آج تم نے میرے بستر پر سونا ہے، میری سب چادر اوڑھ کر میرے بستر پر تم نے سونا ہے۔ حضرت علی کو بھی معلوم تھا کہ آج کفار نے پلان بنایا ہے کہ محاصرہ کر کے پیارے آقا کے گھر پر گویا دھاوا بولنا ہے اور گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا ہے۔ وہ بستر اس وقت کانٹوں کی تیز تھا، مگر مولا علی کے عشق نے اسے پھولوں کا بستر بنا دیا۔ آپ نے لبیک کہا۔ اچھا، نبی پاک نے بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ اے علی، میرے بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھ کر مکے والوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر تم بھی میرے پاس مدینے آ جانا۔ حضرت علی کہتے ہیں دشمنوں نے پلان بڑے کیے تھے، مگر مجھے میرے نبی کے وعدوں پر اور الفاظ پر ایسا یقین تھا، آقا نے فرمایا تھا علی میرے پاس مدینے آ جانا، نبی پاک نے جب یہ کہا تھا تو مجھے پتا ہے میرا بال بھی بیکا نہیں ہونا ہے، میں نے مدینے پہنچنا ہے، خیر سے پہنچنا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں ساری رات سکون کی نیند سویا، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں، کفار کا اپنا پلان تھا، رب نے وحی بھیج کر گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شاندار پلان عطا کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وہ تاریخی آیت، اللہ فرماتا ہے اے محبوب، یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں، یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ پلاننگ کر لے انسان جو کرنا ہے، کچھ لوگ لوگوں کا بڑا برا چاہتے ہیں، میں اس کو تباہ کر دوں گا، اس کو ختم کر دوں گا، میں اس کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں، بنا لو جتنے پلان، اللہ کی جو پلاننگ ہے، رب کی جو قدرت کے نظارے ہیں، اس کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا۔ لوگ جناب بہت سارے پلان کرتے ہیں کہ میں یوں دنیا میں سب سے بڑا آدمی بن جاؤں گا، اس جگہ پہنچنے سے پہلے قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی قدرت اور اللہ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے، ہر بات عقل اور ہوشیاری سے نہیں ہوتی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک قول مجھے یاد آ گیا، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، میرے ساتھ تو کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم بڑی پلاننگ کر کے چلتے ہیں، اتنے بجے یہاں پہنچوں گا، پھر یہ والی فلائٹ لوں گا، پھر وہاں پہنچوں گا، اس کے بعد یہ کام نپٹا کر پھر یہ والی فلائٹ لوں گا، پھر یہاں پہنچ جاؤں گا، ایوری تھنگ پلان، مگر اچانک ایک ایسا چکر چلتا ہے کہ سب چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، بندہ بے بس ہو جاتا ہے، اب سمجھتا ہے یہ کیا ہو گیا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، ارادے ٹوٹتے ہیں تو پتا چلتا ہے کوئی ہے جس کے ہاتھ میں ساری پلاننگ ہے، کوئی ہے جس کے ہاتھ میں یہ قدرت ہے کہ وہ جب چاہے ہمارے نظام کو تبدیل کر سکتا ہے۔ کفار نے بڑے پلان کیے تھے، تلواریں لیے کھڑے ہیں، اب دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے کیسے، اللہ اکبر، بڑا خوبصورت جملے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی بستر پر لٹایا تو باہر کفار موجود تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کفار مکہ کے سامنے نکلے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ابتدائی آیات، اور ہاتھ میں میرے آقا نے مٹی پکڑی، مٹی کی سمجھ لے کے ایک مٹھی بھری ہوئی تھی مٹی کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی جو ہے ان کفار کے سر پر ڈالنا شروع کی، ان کو نبی پاک نظر نہیں آ رہے، اور پیارے آقا سب کے سروں پر وہ خاک ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے نکل گئے۔ کفار کھڑے محاصرہ کر کے، تو ایک شخص دور سے آیا، کہا کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو کہا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گھر میں سو رہے ہیں، ہم نے ان پر حملہ کرنا ہے۔ کہا وہ ابھی تو آپ کے سامنے سے گزر کر گئے ہیں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا آپ نے اپنے سروں پر دیکھو، وہ مٹی بھی ڈال کر گئے ہیں، جب سر پہ سب نے ہاتھ لگایا تو سب کے سروں پر مٹی تھی، سارے حیران کہ یہ مٹی کہاں سے آئی۔ نبی پاک ان کے سامنے سے نکل گئے. اب جب صبح ہوئی اس بستر سے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کھڑے ہوئے, یہ سب ہاتھ ملتے رہ گئے, اور نبی پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اب غار ثور کی طرف روانہ ہوئے. اللہ اکبر, وہ عشق بھرا سفر شروع ہوا, وہ عشق کی داستان ہے کہ جتنی بار پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ جب تک غار ثور گئے نہیں ہوں میری بات سمجھنا آسان نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکے کی حاضری عطا فرمائے. جب غار ثور کا سفر کرتے ہیں 5,000-6,000 فٹ کی بلندی پر جب جاتے ہیں تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ آج تو سیڑھیاں بھی بنا دی گئی ہیں پھر بھی چلنے میں انسان تھک کے چور ہو جاتا ہے. جب دشمن کا خوف ہو, پیچھے سے دشمن آ رہے ہوں اور یہ خوف ہو کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے, ایسے وقت میں جب پتھر بھی ہوں کانٹے بھی ہوں یہ سفر کیسے ہوا ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پنجوں کے بل چل رہے تھے تاکہ کہیں قدم کے نشان ان کفار کو پتہ نہ چل جائے کہ پیارے آقا اور صدیق اکبر کس طرف گئے ہیں. تو پنجوں کے بل چل رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ کہیں آقا کے قدم کو نقصان نہ پہنچے, تکلیف نہ ہو جائے, زخم نہ لگ جائے. عرض کرتے ہیں حضور میرے کاندھے پر تشریف لے آئیے. نبی پاک کو کاندھوں پر بٹھایا. آج نوجوان اس پہاڑ پر اکیلا نہیں چڑھ سکتا مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کونین کے والی کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور یہ پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا. اور پہاڑ پر پہنچنے سے پہلے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں چلتے, کبھی بائیں چلتے, کبھی آگے چلتے, کبھی پیچھے چلتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق سے سوال کیا, اے ابوبکر کیا بات ہے کبھی دائیں چلتے ہو, کبھی بائیں, کبھی آگے اور کبھی پیچھے؟ سوچئے اس عاشق کے اکبر نے کیا جواب دیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب مجھے یہ خوف ستاتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ کر رہے گا تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں, جب یہ خیال آتا ہے کہ بائیں طرف سے اٹیک نہ کر دے میں لیفٹ آ جاتا ہوں, آقا جب یہ دل میں خیال آتا ہے آگے سے حملہ نہ ہو جائے میں آگے آ جاتا ہوں, حضور جب یہ خیال آتا ہے پیچھے سے حملہ نہ ہو میں پیچھے آ جاتا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو بکر کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو تمہیں پہنچے مجھے نہ پہنچے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اس رب ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محفوظ فرمایا, میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی بھی تکلیف و مصیبت ہو تو مجھے پہنچے, آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ایسا عشق تھا سیدنا ابوبکر صدیق کا. اب سیدنا ابوبکر صدیق پیارے آقا کو کاندھے پر اٹھائے غار ثور تک پہنچ گئے. پہلی بار اس غار میں جانا ہے, عرض کی حضور آپ باہر تشریف رکھیے میں اندر جاؤں گا. غار کو صاف کیا, کافی سارے سوراخ تھے, اپنی چادر کے ٹکڑے کیے اور سوراخ کے اندر ڈالتے چلے گئے اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک دو سوراخ باقی ہیں, وہاں پر اپنا پیر رکھ دیا اور نبی پاک سے عرض کی حضور اندر تشریف لائیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر آ کر صدیق اکبر سے سوال کیا, اے ابو بکر تمہارے کپڑے کا کیا ہوا, تمہاری چادر کا کیا ہوا؟ عرض کی حضور بڑے سوراخ تھے, اس چادر کے ٹکڑے کر کے سوراخ بند کر دیے. سنو پیارے آقا نے صدیق اکبر کو کیا دعا دی. میں اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جنت میں نبی پاک کا پڑوس عطا کرنا. صدیق اکبر کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. نبی پاک نے دعا کی یا اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ جگہ عطا فرمانا. اچھا ایک تو دعا دی, سڈنلی رائٹ اوے جبریل امین کے ذریعے وحی بھیجی گئی کہ بے شک آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول فرمائی ہے. قبولیت کا انعام بھی مل گیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو. بہرحال سانپ نے کاٹا, صدیق اکبر نے صبر کیا, نبی پاک نے لعاب دہن لگایا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو زہر کا اثر تھا وہ چلا گیا. مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہمیں سکھا دی جو آج اس واقعے کا پہلا میسج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جان بچانا تو فرض تھا نا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں اس وقت ریئیکٹ نہیں کیا, فرض ادا نہیں کیا کہ یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے آپ بیدار ہو جائیں ورنہ میں مر جاؤں گا اور جان بچانا فرض ہے. صدیق اکبر سے بڑا عالم تو آج کوئی نہیں نا, امیر المومنین تھے, خلیفۃ المسلمین تھے, مگر ہمیں کیا بتا گئے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے, نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے, آقا کی رضا پر جان قربان ہے. یہ الگ بات ہے کہ نبی پاک نے لعاب دہن لگا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جان لوٹا دی اور دعا کر کے سورج پلٹایا مولا علی کو اثر لوٹا دی, مگر ان دونوں نے کیا کام کیا جناب؟ دیر از اے بگ کوسچن. اتنا بڑا اہم فرض اور اتنے بڑے صحابی انہوں نے کیسے جانے دیا؟ جب گتھیاں سلجتی نہیں ہے نا تو سب سے اچھی بارگاہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ بچتی ہے. عاشقوں کے امام کے پاس حاضری دو کہ حضور اب آپ ہی بتا دیں ماجرا کیا ہے, یہ کیا بات ہے کہ دونوں بڑے بڑے صحابہ نے فرض تو اعلی حضرت نے چار شعروں میں ہی گل مکا دی، بات پوری کر دی. آپ فرماتے ہیں مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. مطلب کیا کہ مولا علی نے اپنی نماز آپ کی ذات پر بار دی، اور وہ بھی نماز کون سی اثر کی، جو بڑی احتیاط والی نماز ہے، تھوڑا ٹائم ہوتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں جان دے دی، اور جان بچانا تو اہم ترین فرض تھا، مگر نبی پاک نے کیا کیا، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ان دونوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا تھا، اب رزلٹ کیا آیا. اعلی حضرت نے ہمیں سمجھا رہے ہیں، فرماتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. یہ سارے فرض جو ہیں یہ شاخیں ہیں، اصل اصول یہ ہے کہ نبی پاک راضی ہو جائیں. وہ راضی ہو جائیں تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے. آج میں نے اور آپ نے زندگی کے معاملات میں یہ دیکھنا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس پہ پیارے آقا راضی ہوں گے، یہ نبی پاک کی ناراضی ہو جائے گی، یہ ان کی سنت کا طریقہ ہے کہ نہیں، ان کے طرز زندگی پر میں زندگی گزار رہا ہوں کہ نہیں. اگر یہ انداز نہ اپنایا تو کہیں بربادی مقدر نہ بن جائے. نمازیں تو ہوں، روزے تو ہوں، عبادتیں ہوں، مگر اللہ کے حبیب راضی نہ ہوں تو یہ عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں. عبادتیں بھی جب ہی ایکسپٹ ہونی ہیں جب رب کے حبیب راضی ہوں گے، وہ ہم سے خوش ہوں گے. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب یہ واقعہ آگے بڑھتا ہے، یہ سفر آگے بڑھتا ہے، اور اس سفر میں کمال کے واقعات ہونے لگ گئے. نبی پاک آگے ہیں، کفار مکہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو انہیں پکڑ کے لائے گا، معاذ اللہ گرفتار کرے گا، تو انہیں 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. اس زمانے کے اونٹ جو تھے وہ اتنے قیمتی تھے نا، ان لوگوں کے لیے سواری تھی، اتنا بڑا انعام تھا. اب سارے لوگ تلاش میں نکل پڑے کہ کہیں نہ کہیں تو یہ ملیں گے. اچھا مزے کی بات بتاؤں، ہماری ایک بڑی پیاری کتاب ہے فیضان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ حاصل کیجئے، اس میں نقشہ موجود ہے. اللہ کی رحمت سے مجھے اس راستے سے سفر کرنے کی سعادت ملی ہے. ہم جس راستے سے مدینہ شریف جاتے ہیں نا، یہ نارمل راستہ ہے، پیارے آقا اس راستے سے تشریف نہیں لے گئے تھے، ایک ہٹ کے اور راستہ اختیار کیا گیا تاکہ جس راستے میں دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں وہاں سے نہ جایا جائے، کسی اور راستے سے جایا جائے. بہرحال اب جب اس راستے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو راستے میں نبی پاک کے مزید معجزات کا ظہور ہونے لگا. سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے خیمے میں پہنچے، ایک ایسی بوڑھی عورت تھی جو مسافر جو گزرتے تھے ان کو کھانا پانی دیا کرتی تھی. پیارے آقا تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے ساتھ آپ کے ایک اور ساتھی بھی تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے خیمے میں گئے تو وہ بوڑھی عورت جن کا نام تھا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، میں جب بھی ان کا واقعہ پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ نبی پاک نے کچھ منٹ ان کے خیمے میں کیا گزار دیے، ساری دنیا ام معبد کو جاننے لگ گئی ہے. سرکار کا کچھ دیر کا ساتھ سیرت مصطفیٰ کی کون سی کتاب ہے، اللہ اکبر. آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، ام معبد کے تذکرے کے بغیر سیرت کی کتاب پوری نہیں ہوتی. وہ ایک ایسی بوڑھی خاتون تھیں جو ایک ریگستان میں بیٹھی تھیں، پیارے آقا نے کچھ دیر قدم کیا، رنجہ فرمائے، ساری دنیا میں مشہور فرما دیا. آپ سنو کیا ہوا، پیارے آقا اس خیمے میں گئے، اس بوڑھی عورت کے پاس اس وقت نہ کھانا تھا نہ پینے کو کچھ تھا، ایک لاغر بکری تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کیا دودھ ہے آپ کے پاس؟ ام معبد کہتی ہیں حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بکری ہے اور اس کے تھن بھی خشک ہو گئے ہیں. نبی پاک نے فرمایا اگر اجازت دو تو میں اس بکری سے کچھ دودھ جو ہے وہ نکال دوں. تو کہا حضور آپ کر سکتے تو نکال لیجئے، ہے کچھ نہیں. پیارے آقا نے اس کے تھنوں کو صرف ہاتھ لگایا، بسم اللہ پڑھ کر تھن کو ہاتھ لگایا تو وہ تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر گئے، اتنا بھر گئے کہ دودھ خود ہی بہنے لگ گیا. اب برتن لائے گئے، ایک برتن، دوسرا برتن، تیسرا برتن، ام معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے سارے دودھ سے بھر گئے. اب نبی پاک نے دودھ پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ پیا، سیراب ہوئے. نبی پاک نے اتنا وقت گزارا اور آقا تشریف لے گئے، مگر دیکھو اس گھر کا نقشہ بدل گیا، بکری حشاش بشاش، گھر میں دودھ کے برتن بھرے ہوئے ہیں. حضرت ابو معبد آئے، اب ام معبد کے جو شوہر ہیں وہ آئے، گھر کا نقشہ چینج دیکھا کہ ماجرا کیا ہے، دودھ کدھر سے آیا، یہ بکری اتنی فرما کیسے ہو گئی ہے. اب ام معبد کہتی ہیں حضور ایک بڑی حسین شخصیت، ایک مبارک، اچھا نبی پاک کا نام بھی نہیں پوچھا تھا اس نے، بوڑھی خاتون تھی، نام بھی نہیں پتا تھا، کہا ایک مبارک ہستی تھی، ایک عظیم چہرہ تھا، ایک بڑے نیک لوگ آئے تھے، ان کی برکت سے یہ سب ہوا ہے۔ اچھا آپ بکری کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں کہ بکری نارملی کتنا دودھ دیتی ہے، یہ کسی دودھ والوں کا کام ہو ان سے پوچھئے گا۔ حضرت ام معبد کی بکری کو نبی پاک نے جب ہاتھ لگایا اس کے بعد 18 سال تک وہ زندہ رہی، سن 18 ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اب مزید 18 سال تک وہ دودھ دیتی رہی نبی پاک نے اس بکری کو جب ہاتھ لگایا۔ اب ابو معبد کہتے ہیں اے ام معبد بتاؤ تو صحیح وہ کیسے ہیں جو آئے تھے ہمارے گھر میں، تو اتنی تعریف کرتی ہو، ذرا حلیہ تو بیان کرو۔ اللہ اللہ، اس ریگستان میں رہنے والی ایک بوڑھی خاتون نے جو نبی پاک کا حلیہ بیان کیا، آج بڑے بڑے تاریخ نگار، بڑے بڑے جناب شعرا اس ان جملوں کو بھلا نہیں پاتے، وہ جملے ہیں یا موتیاں ہیں، ارے آج بھی سنو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی نبی پاک کا حلیہ کوئی لکھنے بیٹھتا ہے، حضرت ام معبد کے وہ الفاظ لکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ آپ الفاظ سنیے، وہ بوڑھی خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع، کہتی ہے میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن نمایاں تھا۔ اگر آپ کوشش کریں پیارے آقا کا تصور جمانے کی، بلکہ علماء کہتے ہیں اگر کسی کو نبی پاک کا حلیہ تصور میں لانا ہے، نبی پاک کا چہرہ کیسا تھا، پیارے آقا دکھتے کیسے ہیں، تو ام معبد نے جس طرح نبی پاک کا حلیہ بیان کیا اس کو پڑھا کرے، اس کو سنا کرے، آنکھیں بند کر کے سنا کرے، تو تصور جانا بن سکتا ہے۔ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع، میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جس کا حسن نمایاں تھا، ابلج الوجه حسن الخلق، اتی جن کا چہرہ خوبصورت اور تخلیق بہت عمدہ تھی، لم تعده سجلا، نہ تو ان میں پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا، ولم تذری به سعلا، کہتی ہے نہ ہی بالکل دبلا پتلا ہونے کا نقص تھا، وسیم قسیم، الفاظ دیکھیں، کہتی ہے وسیم قسیم، نہ ہی بڑے بڑے ہی حسین اور انتہائی خوبصورت، فی عینیہ دعجن، آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں، وفی اشفارہ وطف، پلکیں لمبی تھیں، وفی صوتہ صعد، ان کی آواز گونجدار تھی، آج ایکو کے ذریعے گونج پیدا کی جاتی ہے، میرے نبی کی آواز میں ہی گونج تھی۔ وہ کہتی ہیں وفی عنقہ سطح، ان کی گردن چمکدار تھی، وفی لحیتہ کساتا، ان کی داڑھی مبارک گھنی تھی، ان صمت فعلیہ الوقار، جب وہ خاموش ہوتے تھے تو پر وقار نظر آتے تھے، وان تکلم سما وعلاه البهاء، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اور بارونق ہو جاتا اور پروقار ہو جاتا، اجمل الناس وابهاء من بعید، دور سے دیکھتی تھی تو بڑے باروب نظر آتے تھے، لوگوں میں سب سے حسین نظر آتے تھے، اور جب قریب آتے تھے تو اور ہی زیادہ پیارے نظر آتے تھے، حلو المنطق، نہایت ہی شیریں گفتار تھے، ان کی جملے کیسے، فصل لا نظر ولا حذر، ان کی گفتگو بہت واضح تھی، نہ تو بے فائدہ تھی، نہ ہی بے ہدا، ربعۃ لا تشنوہ من طول، میانہ قط تھا، نہ اتنا طویل تھا کہ دیکھ کر برا لگے، ولا تقتحبہ عین من قصر، نہ اتنا پست تھا کہ دیکھ کر حقیر معلوم ہو۔ اللہ اللہ، اب یہ جب حلیہ بیان کیا نا تو حضرت ابو معبد بھی دیوانے ہو گئے۔ اب ان کے گھر کا پتہ کیا معمول رہا، وہ روزانہ کام سے واپس آتے اور کہتے اے ام معبد ذرا مبارک کا حلیہ تو بیان کرو، وہ جو مبارک آئے تھے ان کی باتیں کرو، یعنی ان کے گھر میں روز محفل نعت ہوتی تھی، روز میلاد ہوتا تھا، آقا کچھ دیر کے لیے کیا ہو کر چلے گئے، یہ دونوں میاں بیوی دیوانے ہو گئے، نبی پاک کی باتیں کرتے، آقا کا حلیہ سنتے، اور بعد میں جب نبی پاک مدینے پہنچ گئے، ان دونوں نے آقا کے قدموں میں حاضری دی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گئے، صحابی بھی بن گئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ قافلہ اور آگے جاتا، اب کیا ہوا، مکے کا ایک مشہور شہ سوار تھا سراقہ بن مالک، وہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا نبی پاک کے قریب پہنچ گیا، گرفتار کرنے کے لیے قریب پہنچ گیا، 100 اونٹوں کا انعام تھا۔ اب جب آگے بڑھا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا، مگر 100 اونٹوں کا انعام تو تب پھر گھوڑے پر بیٹھا، پھر آگے بڑھنے لگا، مگر اب تھوڑا آگے بڑھا تو نبی پاک سے تھوڑا پہلے پتھریلی زمین نے اس کے گھوڑے کو ہی پکڑ لیا، اس کے گھوڑے کے پیر ہی اندر دھنس گئے۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر کانپنے لگا، امان امان، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگنے لگا۔ نبی پاک تو اپنے دشمنوں کو معافی فرماتے ہیں، آقا نے اسے معاف فرما دیا، اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دعا بھی دی، زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا، اب سراقا کہتا ہے حضور مجھے کوئی امن کا پروانہ بھی لکھ دیجئے تاکہ مجھے کوئی پکڑ نہ لے، پیارے آقا نے حضرت سراقا کو ایک تحریر بھی لکھ کے دی، سراقا نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں سنبھال کر رکھ دیا، راستے میں جو بھی نبی پاک سے بارے میں پوچھتا کہ اے سراقا تم نے کہیں محمد عربی کو تو نہیں دیکھا، تو وہ کہتے میں نے بہت دور تک بہت زیادہ تلاش کیا ہے مگر نبی پاک اس طرف نہیں ہیں، ایک طرف اشارہ کر کے جواب دے دیتا تاکہ لوگ واپس لوٹتے، سراقا نے کچھ سامان سفر بھی نبی پاک علیہ السلام کو تحفہ دینا چاہا، آقا نے قبول نہیں کیا، یہ سراقا اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر بعد میں نبی پاک علیہ السلام کی قدموں میں جا کر مسلمان ہوئے، اور یہ سراقا بن مالک وہ ہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں جن کے بارے میں نبی پاک نے بڑا زبردست ارشاد فرمایا تھا غیب کی خبر دیتے ہوئے کہ اے سراقا تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، فارس ایران کو کہتے ہیں، نبی پاک نے غیب کی خبریں کدھر کدھر دی ہیں، اس وقت ایران فتح نہیں ہوا تھا مگر نبی پاک نے فرمایا اے سراقا بتا تو صحیح تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب کسرا کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، ایران کے بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں گے، حضرت عمر کے دور میں جا کر اسلام نے اتنی ترقی کی، فارس فتح ہوا، ایران فتح ہوا، اس کے بادشاہ کے جو کنگن تھے وہ مال غنیمت میں لائے گئے، حضرت عمر نے اعلان کیا سراقا کدھر ہیں، سراقا قریب آئے اور حضرت عمر نے نبی پاک کی پیشن گوئی کو پورا فرمایا، سراقا بن مالک کو کنگن پہلایا، حالانکہ اسلام میں سونے کے کنگن پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے مگر میرے آقا وہ عظیم ہستی ہیں، آپ کی زبان سے جو نکل جائے وہی شریعت ہے، ہم سب کے لیے منع ہے، سراقا کے لیے جائز تھا۔ اب یہ قافلہ اور آگے جاتا ہے، ایک اور واقعہ، بریدہ اسلمی ایک اور شہ سوار تھے، نبی پاک کے پاس 70 سواروں کو لے کر آئے، لالچ یہ تھا کہ گرفتار کریں گے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا آپ کون ہیں، آقا نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں، خدا کا رسول ہوں، پیارے آقا کا جمال، آپ کے جلال نبوت کو دیکھا، آئے گرفتار کرنے تھے، نبی پاک کے عشق میں گرفتار ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ میرا دعویٰ تھا دیکھتا ہوں آپ مدینے میں کیسے جاتے ہیں اور اب دیکھتا ہوں آپ کو مدینے جانے سے روکتا کون ہے، حضرت بریدہ اسلمی جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، نبی پاک کے آگے چلنے لگے، اپنی تلوار پر اپنے امامہ لگایا، ایک پرچم بنایا اور گویا جلوس کی شکل مدینے میں جا رہے ہیں، آج ہم پرچم لگاتے ہیں اگر آج جلوس نکالتے ہیں، ارے اس دور میں صحابہ نے مدینے میں انٹری کیسے دی تھی، کبھی ہجرت مدینہ کا واقعہ پڑھ لینا، اب یہاں تو یہ واقعات ہیں، مدینے کا رنگ بدلا ہوا ہے، ہاں مدینے والے تو روز اہل مدینہ، یہ تو قبا شریف ہے نا، مسجد قبا جہاں پر یہ انٹری گیٹ تھا مدینے کا، مدینہ شہر اندر تھا، یہ مدینے سے باہر کا علاقہ ہے، قبا کے پاس اہل مدینہ روز صبح آ کر کھڑے ہوتے کہ پتہ تو چل گیا ہے کہ نبی پاک روانہ ہو گئے ہیں، اس زمانے موبائل فون کا تو وقت تھا نہیں کہ پوچھ لیتے حضرت آپ کتنا دور ہیں، یہ لوکیشن شیئر ہو جاتی کہ کتنے کلومیٹر باقی ہیں، ارے دشمن بھی پیچھے ہیں، پتہ نہیں کب پہنچیں، کب صبح آ جائیں، روز صبح اہل مدینہ آتے اور انتظار کرتے، دور دور تک دیکھتے کہ کوئی قافلہ آ جائے، واپس چلے جاتے، ایک دن گزرتا، دوسرا دن گزرا، یاد رہے میں نے ایک بات بتائی تھی، ہجرت کا سفر کون سی تاریخ کو شروع ہوا تھا، کون سی تاریخ کو، اب آج دل تھام لو، میرے آقا جس دن مدینے میں داخل ہوئے وہ 12 ربیع الاول کا ہی دن تھا، مدینے میں 12 ربیع الاول کو ایک جلوس نکلا تھا اور وہ نبی پاک کی قیادت میں تھا، اور مدینے کی بچیوں نے ہر روز وہ بچیاں اہل مدینہ تیار ہو کر آتے تھے کہ پیارے آقا آئیں گے تو استقبال کریں گے، اللہ اکبر، آج ساری دنیا میں مسلمان 12 ربیع الاول کو نبی پاک کی آمد کا جشن مناتے ہیں، ایک وہ بھی سال تھا 13واں سال تھا نبوی کا، نبی پاک کی عمر مبارک 53 سال ہے، 12 ربیع الاول کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، میرے آقا قبا کی وادی کے قریب جب تشریف لائے اہل مدینہ میں دھوم پڑ گئی، مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گئے، ارے آج بھی وہ نغمہ دنیا کے کونے کونے میں گنگنایا جاتا ہے، آج مکہ مدینے کی گلیوں میں آپ کو اس نغمے کی پکار سنائی دیتی ہے، افریقہ جائیں، امریکہ جائیں، اہل عرب سے پوچھیں، سب کو یہ نغمہ عموماً یاد ہوتا ہے، اور وہ نغمہ کیا ہے، طلع البدر علینا من صدیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ دائی، یہ صنیت الوداع جو ہے یہ ایک مقام کا نام ہے، آج بھی مسجد جمعہ کے سامنے ایک ترکیوں نے پرانی عمارت بنائی ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کو صنیت الوداع کہا جاتا ہے، جو اس نغمے کے شعر کے اندر بھی یہ جگہ موجود ہے، یہاں بنو نجار کی بچیوں نے 10 بجا کر نغمے گنگنا کر نبی پاک کا استقبال کیا، اہل مدینہ دو رویا کھڑے تھے اور آقا کا استقبال ہو رہا تھا، مجھے تو نہیں پتا وہ پڑھا کیسے کے تھا، مگر آؤ آج اس منظر کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم مل کر یہ شعر پڑھتے ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله دعا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کہاں کرنا ہے؟ سارا مدینہ چاہتا ہے کہ آقا ہمارے گھر رکے، ہمارے گھر قدم رنجہ فرمایا. نبی پاک نے فرمایا میری اونٹنی جو ہے اس کو چھوڑ دو، یہ جدھر جا کے رکے گی ادھر ہی میں نے ٹھہرنا، یہ اونٹنی آگے چلتی جا رہی ہوگی. میں مندر سوچیں صحابہ اکرام کے دلوں کی دھڑکن تیز ہوتی ہوگی جب کسی کے گھر کے آگے سے گزرتی ہوگی، کاش یہاں رک جائے، کاش یہاں رک جائے. مگر اونٹنی چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جا کر ٹھہرتی ہے. میزبان رسول کو یہ سعادت ملتی ہے. واقعہ بہت طویل ہے، اشارہ دے دیتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ تفصیلی واقعہ سناؤں گا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کون ہے، پیارے آقا ان کے گھر کیوں گئے. اللہ اکبر، یہ کون الگ داستان ہے. اسلام میں ایسی ایسی داستانیں اور ایسے عشق بھرے واقعات ہیں. نبی پاک کی مدینہ آمد سے 400 سال پہلے ایک بادشاہ طبہ اول تھا، اس کو اس کے ساتھ 400 علماء اپنی قوم کے تھے، وہ مدینے سے گزر رہے تھے، مدینے کی نشانیاں دیکھی. اس قوم کے علماء نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے کسی ایسی بستی کی طرف آئیں گے. ان علماء نے طبہ سے کہا اے بادشاہ آپ کو آگے جانا ہے چلے جائیں، ہم نے مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا، نبی پاک آئے نہیں ہیں، مدینے سے محبت 400 سال پہلے دلوں میں ہے. کہا حضور ہم نے نہیں جانا. ایک روایت کے مطابق 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. 400 علماء ہیں، ان سے عرض کرتے ہیں حضور آپ چلے جائیں، ہم نے یہی قیام کرنا ہے، ہمارا علم بتاتا ہے کہ نبی آخر الزمان نے یہاں آنا ہے. وہ بادشاہ بھی بڑا ایمان افروز اور عاشق رسول تھا، کہتا ہے ٹھیک ہے آپ 400 علماء کو میں گھر بنا کر دیتا ہوں. 400 گھر بنائے، ان کی شادیاں کروائیں، ان کو وہیں رکھا. کہا دیکھو ایک خط دینا چاہتا ہوں، اگر تمہاری ملاقات نبی پاک سے ہو جائے تو تم دے دینا، تمہارا انتقال ہونے لگے آگے اپنی اولاد کو دے دینا، اس کو بھی وصیت کرنا، اگر اس کا انتقال ہونے لگے آگے اپنی اولاد کو دے دینا. سب سے بڑے عالم دین کو طبہ اول بادشاہ نے خط لکھا. اس کا مضمون کچھ اس طرح تھا، میں نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں حضور اگر آپ کی اپنی زندگی میں آپ کا وقت پایا تو میں بھی آپ کا غلام، میں بھی آپ کا وزیر، میں بھی آپ کا خادم رہوں گا. ایک شاندار گھر بنایا اور کہا کہ یہ گھر جو ہے یہ نبی پاک کو میری طرف سے تحفے میں دے دینا. اب طبہ تو چلا گیا، 400 علماء جو آج مدینہ ہے اس زمانے میں جو بھی اس کا نام تھا وہاں وہ رہنے لگے. اب ان کی نسلیں چلنے لگی، ایک کا انتقال ہوتا وہ اگلے اپنی نسل کے شخص کو وہ خط بھی دیتا اور گھر بھی بتاتا کہ یہ گھر نبی پاک کا ہے، انہیں دے دینا. اب دل تھام لیجیے، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طبہ اول کے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین کی نسل میں سے تھے، اور یہ گھر جس میں نبی پاک کی اونٹنی جا کر رکی تھی دراصل یہ سب سیدنا ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا، یہ گھر وہی تھا جو طبہ اول بادشاہ نے نبی پاک کے لیے تحفے میں بنایا تھا. یعنی دوسرے لفظوں میں حضرت ابو ایوب انصاری نبی پاک کے مہمان تھے، یہ گھر آقا کا تھا، آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان. میرے اعلیٰ حضرت ایسے ہی لکھتے، آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ارے ساری کائنات کا خزانے رب عز و جل نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. اب نبی پاک نے پہلا کام کیا کیا مدینہ منورہ میں، اور اب میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں اور ایک اور میسج یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو دینا چاہتا ہوں. ویری فرسٹ جو پیارے آقا نے کام کیا، ابھی مدینے پہنچے ہیں، اللہ اکبر، نبی پاک نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور یہ مسجد کا نام مسجد قبا ہے. آج بھی اس عمارت ایک روز مقام پر جائیں تو دل تازہ ہو جاتا ہے، روح تازہ ہو جاتی ہے کہ کیا منظر ہے. اور اس مسجد کی تعمیر میں آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کر رکھے ہیں. صحابہ کرام تو تعمیر کرتے تھے، پیارے آقا علیہ السلام نے اتنے وزنی پتھر اٹھائے کہ آپ کے جسم مبارک پر زخم بھی ہوا. صحابہ نے عرض کی، حضور آپ تشریف رکھیں، ہم تعمیر کرتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام ان کی دل جوئی کے لیے پتھر ان کو دے دیتے، لیکن جا کے پھر دوسرا پتھر خود اٹھا لیا کرتے. اور اس محبت کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر ہوئی. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مسجدیں جو طہارت کے ساتھ، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو طہارت کر کے مسجد قبا میں آ کر دو رکعت ادا کرے اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا. آج بھی عمرے کا ثواب مسجد قبا میں ملتا ہے. اور یہ مسجد وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے. اسلام کی پہلی مسجد سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا. ترجمہ، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے یہ درس دیا کہ پہلا کام مدینے جا کر مسجد بنائی، پھر اسلام کی وہ عظیم و شان مسجد جس کو آپ مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں، مسجدیں بنتی چلی گئیں اور آج ساری کائنات میں بن رہی ہیں. اور کونین کے والی کا وہ فرمان یاد رکھو، آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. آج ہم سب کے گھر ہیں، آج ہم سب عالیشان گھروں میں رہتے ہیں، اللہ نے بہت اچھی رہائش دی ہے. اب بتائیے ہم میں سے کس نے جنت میں گھر بنا لیا ہے؟ ہمیں ہجرت کا یہ واقعہ درد دیتا ہے. بہت سارے، میں صرف اسے ایک واقعے سے کتنی شاخیں نکلتی ہیں، کتنے مدنی پھول نکلتے ہیں کہ قربانی کیسی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عشق کیسا تھا، قربان سب کچھ کرنے کے لیے صحابہ تیار رہتے، اور پھر نبی پاک کا اپنے صحابہ سے پیار کیسا. اس کے بعد مسجد کی تعمیر، مدینے والوں کا استقبال، نبی پاک کی محبت کا ظہور، یہ بہت سارے مدنی پھول اس واقعے کے تحت بیان کیے جا سکتے ہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آخر میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، ہو سکے جتنے یہاں بیٹھے جن کو اللہ نے نوازا ہے، کم از کم ایک مسجد چاہے چھوٹی سی کیوں نہ ہم ضرور بنائیں. اللہ کی رضا کے لیے ایک مسجد ضرور بنائیں. جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اور اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو. دعوت اسلامی والے سال میں اب تک ایوریج یہ ہے کہ 600 مسجدیں بنا رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں روزانہ 2 مسجدیں دنیا میں کہیں نہ کہیں بن رہی ہوتی ہیں. تو کیوں نہ ہم دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دیں. اور ایسے ایسے علاقے ہیں پاکستان کے اندر بھی، دور دراز شمالی علاقہ جات میں، گاؤں میں، گوٹھوں میں، کئی ایسی جگہ ہیں جہاں ہزاروں لاکھوں مسلمان رہتے ہیں، مسجدیں نہیں ہیں، وہاں مسجدوں کی حاجت ہے. پھر کئی ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمان بستے ہیں، مسجدیں نہیں ہیں، وہاں مسجدوں کی حاجت ہے. اور دعوت اسلامی والے صرف 4 دیوار نہیں بناتے، مسجد بناتے بھی ہیں، مسجد آباد بھی کرتے ہیں، اس کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں. دعوت اسلامی کا دوسرا نام ہی امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجد بھرو تحریک ہے. ہم مسجدیں بنا کر پھر اسے آباد کرنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو نمازی بناتے ہیں. تو ہمیں تو یہ لالچ ہونی چاہیے کہ جب بھی سنیں دعوت اسلامی والے مسجد بنا رہے ہیں، ہمیں اس میں اپنا حصہ ضرور ملانا چاہیے. تو الحمدللہ ہماری مجلس قدام المساجد ہے. آپ میں سے کوئی بھی مسجد بنانا چاہتا ہے، چھوٹے بجٹ سے لے کر بڑے بجٹ تک، بلکہ کئی تو ہمارے پاس پلاٹس موجود ہیں، سینکڑوں پلاٹس ہیں جو لوگوں نے ہمیں دے دیے ہیں کہ آپ مسجد بنا لیں، ہمارے پاس اس میں تعمیر کرنے کے لیے اخراجات کی حاجت ہے، ہم سے رابطہ کریں گے، ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے. اور آخری بات، اس پورے ہجرت کے واقعے سے ایک شخصیت پر تو بڑا رش آتا ہے، اور صرف ہمیں رش نہیں آتا، امیر المومنین حضرت عمر کو بھی رش آیا کرتا تھا. حضرت عمر سے ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال ہوا کہ ان کے بارے میں کچھ پوچھا گیا، آپ زار و قطار رونے لگے. آپ کہتے ہیں میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف کر دی جائیں، مجھ سے ساری زندگی کے اعمال لے لیے جائیں، اور مجھے ابوبکر صدیق کی وہ ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں دے دی جائیں. کون سی رات؟ جو غار ثور میں نبی پاک کے ساتھ گزاری. اب بتائیے ایسی قربانی، اتنا عشق پیارے آقا سے. نعرہ تو میں اور آپ بھی لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر یہ نعرہ ہے ہماری زبان پر. اور انہوں نے پروف کیا، صرف جان نہیں کئی بار مال بھی قربان کر دیا، مگر آج ساری دنیا ان کے گن گاتی ہے نا. آقا نے کتنا کرم کیا، زندگی میں بھی ساتھ رکھا، آج سنہری جانیوں کے پیچھے یار مزار بھی بنے ہوئے ہیں، صدیق اکبر یار غار بھی ہیں، یار مدار بھی ہیں، اور نبی پاک نے جنت میں بھی ساتھ رہنے کی دعا دی ہوئی ہے، جنت میں بھی ساتھی ہوں گے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جس کی سیرت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے آقا سے کتنی محبت کرنی ہے. ناروں کی حد تک تو ہم بھی بڑے پرفیکٹ ہیں، مگر آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی جو کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز کیوں قبول نہیں ہے؟ اس کو حرام روزی چھوڑنا قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو جھوٹ چھوڑنا قبول نہیں ہے؟ برے کام بھی کرتا ہے کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ اپنے آپ سے پوچھے یہ کیسی غلامی ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو پیارے آقا کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہونا ہے اور ان سے شفاعت کی خیرات لینی ہے. کس منہ سے ان کے پاس جائیں گے کبھی سوچا ہم نے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر ہم سے سوال کر لیا قیامت کے دن کہ ساری زندگی میرے واقعات سنتے تھے، تم نے نبی پاک کی خاطر کیا قربانی دی ہے، ان کے عشق میں تو کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائی، سچا عشق اختیار کرے. اور عشق جو ہے نا وہ پریکٹیکل ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، پیارے آقا کا عشق بیان نہیں کرنا پڑتا، وہ چھلکتا ہے، وہ نظر آتا ہے. غلام رسول کو بتانا نہیں پڑتا میں نبی پاک کا غلام ہوں، وہ دکھتا ہے، اس کی باتیں بتاتی ہیں، اس کا انداز بتاتا ہے. بندہ خود بتائے کہ میں نبی پاک کا عاشق ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا سرابا بتا دیتا ہے. اپنے آپ کو خود آئینے میں دیکھ کر طے کر لینا کہ میں اگر کسی کے سامنے جاؤں تو اسے پتا چل جاتا میں نبی پاک کا غلام ہوں. اگر جواب منع میں آئے تو پھر ایسے بنو کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار دیدار، مجھے دیکھے تو پتا چل جائے کہ کیا امتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی عشق بھری پیار بھری باتیں سکھائی جاتی ہیں. آئیے نبی پاک کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، جہاں ہمیں آخرت کی یاد بھی دلائی جاتی ہے اور پیارے آقا کے عشق سے لبریز جام بھی دلائے جاتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہر جمعرات بعد نماز مغرب ہوتا ہے، بہت سارا علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا. اور کوشش کیجیے مدنی قافلوں میں سفر کریں، نیت کریں انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نکال جانے.